السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلس نے پیر کو اسلام آباد میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی, جس میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی. سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے احکامات پر ایپیکس کورٹ مختلف افراد کے لیے سرکاری سیکیورٹی واپس لینے کا جائزہ لے رہی ہے. اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک اور خواجہ سرا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. افغان دارالحکومت کابل میں اتوار کے روز ایک خودکش بم حملے میں قریباً 60 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اور چین نے بتایا ہے کہ 32 چینی سیاح شمالی کوریا میں اتوار کے روز بس کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ کی ریاست ٹینیسی میں ایک ریستوران میں فائرنگ کر کے 4 افراد کو ہلاک اور 3 کو زخمی کرنے والے حملہ آور کی تلاش تاحال جاری ہے. بیلجیم کی ایک عدالت نے 2 افراد کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے, جو مارچ سن 2016 میں برسلز میں ایک شوٹنگ کے دوران پولیس پر دہشت گردانہ قتل کی کوشش میں ملوث تھے. وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے شمالی کوریا کے ساتھ کسی مذاکرات کا حتمی ہدف جوہری ہتھیاروں سے پاک کوریائی علاقہ ہے. اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں پیر کے روز امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ایران اپنا ایٹمی پروگرام دوبارہ شروع کر دے گا. اور اس ہفتے جمعے کے روز جنوبی اور شمالی کوریائیوں کے سربراہوں کے درمیان ملاقات ہوگی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور آغاز کرتے ہیں پہلے اسی خبر سے جس کی شہ سرخی ابھی ہم نے آپ کو دی تھی, کہ امریکہ کے سینئر عہدیدار ایلس ویلز ایک بار پھر پاکستان کے دورے پر ہیں, جہاں انہوں نے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی ہے. انہوں نے قبل ازیں اسی ماہ کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا 7 روزہ دورہ مکمل کیا تھا. تو بات کرتے ہیں ہم اپنے ساتھی اسلام آباد میں محمد اشتیاق سے. جی اشتیاق, یہ دورہ ایک ہی ماہ میں دوبارہ ہو رہا ہے, کیا خبر ہے آپ کے پاس؟
جی آپ نے بالکل درست کہا, یہ اس مہینے میں پاکستان کا دوسرا دورہ ہے ایلس ویلز کا. آج انہوں نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے بات چیت کی, جس میں دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اگرچہ اس ملاقات کی مزید تفصیلات تو فراہم نہیں کی گئی ہیں, لیکن یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی جو تعلقات ہیں ان میں کچھ تناؤ ہے. گزشتہ ہفتے کے اواخر میں ہی پاکستان نے یہ تصدیق کی تھی کہ امریکہ کی طرف سے اب آگاہ کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر کہ واشنگٹن اور امریکہ کے جو دیگر شہر ہیں وہاں تعینات پاکستان کا جو سفارتی عملہ ہے اس کی نقل و حرکت ایک مخصوص دائرہ کار تک محدود کرنے پر عمل درآمد جو ہے وہ 1 مئی سے شروع ہو جائے گا. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام پاکستان کی طرف سے پہلے سے امریکی جو سفرا ہے یا سفارتی عملہ ہے ان پر تعینات عائد جو پابندی ہے اس کے رد عمل میں یہ کیا جا رہا ہے. آج کی ہونے والی بات چیت کے بارے میں اگرچہ ابھی تک تو آگاہ نہیں کیا گیا ہے, لیکن جو ایلس ویلز ہیں وہ سیکرٹری خارجہ کے علاوہ پاکستان کے دیگر عہدیداروں سے بھی بات چیت کریں گی. گزشتہ جو ان کا دورہ تھا اس میں انہوں نے جنوبی ایشیا سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس پر تبادلہ خیال کے علاوہ پاکستان میں موجود جو مبینہ طور پر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں ان کے خاتمے کے حوالے سے بھی بات چیت کی تھی.
تو آپ نے خود کہا کہ ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے پاکستانی عہدیداروں کا, لیکن کیا یہ بات چیت ابھی جاری رہے گی اور کچھ رد عمل آنے کی توقع ہے؟
جی پاکستان کی طرف سے یقیناً اس کی وضاحت کی جائے گی, اور عموماً جب ان کا دورہ مکمل ہوتا ہے تو امریکی سفارت خانہ بھی ان کے دورے کے مکمل ہونے پر ایک بیان جاری کرتا ہے جس میں تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ ان کی ملاقاتیں کن کن سے ہوئی ہیں. اگرچہ ہونے والی بات چیت کی مکمل تفصیلات تو نہیں بتائی جاتی ہیں، لیکن پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ایک مشترکہ راستہ تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس راستے کی تلاش کے سلسلے میں ہی یہ سفارتی رابطے ہو رہے ہیں. اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بظاہر اگرچہ اب تک یہ لگتا ہے کہ وہ راستہ تلاش نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن دونوں طرف جو یہ خواہش ضرور نظر آتی ہے کہ مل کر کام کرنے کے لیے ایک صفحے پر آیا جائے.
اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، اشتیاق ہم آپ سے اس پر بات کرتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسوں کو نجی ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں کوئی کوریج نہیں دے رہے، اور لاہور کے جلسے کو بھی انہوں نے کوئی کوریج نہیں دی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خبریں ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
جی، اگرچہ جو پیمرا ہے اس کا تو یہ کہنا ہے کہ کسی طرح کی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے، لیکن جو آپ نے درست کہا، کل لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس کی پاکستان کے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر کوریج بلیک آؤٹ رہی، تاہم اخبارات میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبریں ضرور آئی ہیں. حکومت کی طرف سے تو کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے سربراہ نے ضرور یہ گلہ اور شکوہ کیا پاکستان کے میڈیا سے کہ ان کا موقف بیان نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے مخالف آنے والا جو نقطہ نظر ہے وہ میڈیا پر سامنے آ رہا ہے. پاکستان میں اگرچہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے جسے نجی ٹیلی ویژن چینل کہا جا سکتا ہے، ان پر تو اس کی کوریج کا بلیک آؤٹ رہا، لیکن سوشل میڈیا پر یہ جو ہے یہ معاملہ خاصا سرگرم رہا، اور گزشتہ روز اور حتیٰ کہ آج بھی پشتون تحفظ موومنٹ اور منظور پشتین کے حوالے سے جو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ صفحے اول میں رہا، اور لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں، اور اس بات پر بھی بحث جاری ہے کہ میڈیا آخر ایسی کیا چیز مانے ہے جو کہ میڈیا کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ ان کا نقطۂ نظر بیان نہ کریں. پاکستان میں جو میڈیا سے وابستہ سینئر تجزیہ کار ہیں اور انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کی بندش کسی صورت بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، اور اس سے ریاست پر اعتماد بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے.
جی ہاں، اس طرح کی بندش کبھی بھی سود مند نہیں ہوتی. بہت شکریہ محمد اشتیاق، آپ کا ہمارے ساتھ تھے، ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق. اور اب کچھ مزید خبریں. افغان دارالحکومت کابل میں اتوار کے روز ایک خودکش بم حملے میں قریباً 60 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات میں اپنے ووٹ رجسٹر کرانے کے لیے قطار میں کھڑے تھے. افغان دارالحکومت میں کئی دن کے سکون کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے. امریکہ کے قائم مقام وزیر خارجہ جان سلیون نے اتوار کے روز کے اس حملے کی مذمت کی ہے اور عہد کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں داعش کو تباہ کرنے کے عہد پر قائم ہیں، اور افغانستان میں ایک صاف شفاف معتبر اور محفوظ انتخابی عمل کی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہیں. چین نے بتایا ہے کہ 32 چینی سیاح شمالی کوریا میں اتوار کے روز بس کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. چینی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ یہ ٹکر شمالی ہانگ ہوئے صوبے میں ہوئی، جو شمالی کوریائی دارالحکومت پیانگ یانگ کے جنوب میں واقع ہے. دو چینی سیاح زخمی بھی ہوئے ہیں، اور چین نے ان کی طبی دیکھ بھال کے لیے ایک ٹیم بھیجی ہے. امریکہ کی ریاست ٹینیسی کے ایک ریستوران میں فائرنگ کر کے 4 افراد کو ہلاک اور 3 کو زخمی کرنے والے حملہ آور کی تلاش تاحال جاری ہے. فائرنگ کا واقعہ اتوار کی شب لگ بھگ 3:30 بجے ریاست کے دارالحکومت نیشویل کے ایک ریستوران میں پیش آیا تھا. پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو 29 سالہ ٹریوس رینکنگ کے نام سے دستخط شناخت کیا ہے، اور شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ ملزم کے بارے میں کوئی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں. بیلجیم کی ایک عدالت نے 2 افراد کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے، جو مارچ 2016 میں برسلز میں ایک شوٹنگ کے دوران پولیس پر دہشت گردانہ قتل کی کوشش میں ملوث تھے. ان دونوں افراد صلاح عبدالسلام اور سفیان ایاری میں سے کوئی بھی پیر کے روز عدالت میں فیصلہ سننے کے لیے موجود نہیں تھا. عبدالسلام پیرس میں 2015 میں داعش کے ایک حملے میں ملوث ہونے پر فرانسیسی قید خانے میں ہے. استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ داعش کے خودکش حملے میں زندہ بچ جانے والا واحد شخص ہے. اور وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے شمالی کوریا کے ساتھ کسی مذاکرات کا حتمی ہدف جوہری ہتھیاروں سے پاک کوریائی علاقہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز نے کہا کہ شمالی کوریا نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جو ہمارے خیال میں ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن ہمیں یقینی طور پر پتہ ہے کہ ہمیں طویل سفر طے کرنا ہے اور مزید دباؤ ڈالنا ہے۔ اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں پیر کے روز امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں انہیں شام میں امریکی موجودگی پر قائل کریں گے، باوجود یہ کہ داعش وہاں شکست کھا چکا ہے۔ وہ ایلومینیم اور سٹیل پر نئے محصولات میں یورپی یونین کے لیے رعایتیں بھی طلب کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ عدالتی فیصلے پر اپنے عہدے سے ہٹائے جانے والے سابق وزیراعظم نواز شریف اور بعض دیگر سیاستدان انتظامی امور میں ملک کے چیف جسٹس کی مداخلت کو جوڈیشل ایکٹیویزم سے تعبیر کرتے ہوئے تنقید کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ملک میں جوڈیشل مارشل لا نافذ ہے اور ایسی عامیت ہے جو فوجی حکمرانوں کے دور میں بھی نہیں دیکھی۔ دوسری جانب چیف جسٹس نے گزشتہ روز ایک تقریب میں کہا کہ عوام کی خدمت اور ان کو ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی ان کا مطمئن نظر ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
سابق وزیر اعظم اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی آمریت قائم ہے، اور ان کے بقول اتنی پابندیاں مارشل لا میں نہیں لگائی گئیں جو ان کے بقول اب دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور آئے روز ایسے فیصلے دیے جاتے ہیں جن کی کوئی منطق نہیں ہوتی۔ انہوں نے ملک کے اعلیٰ ترین منصف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار روز اسپتالوں کا دورہ کرتے ہیں، سبزیوں کے نرخ پر بات کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کسی ایسے مظلوم کے گھر بھی جائیں جن کے مقدمے کا فیصلہ 20 سال سے نہیں ہوا۔ دو روز قبل ہی چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ جوڈیشل مارشل لا کا تصور نہ تو ملک کے آئین میں ہے اور نہ ہی ان کے ذہن میں۔ ادھر حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چیف جسٹس پر تنقید سے تو گریز کیا، لیکن مشورے کے طور پر ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے ملک کی عدالتوں میں زیر التواء 18 لاکھ مقدمات کو نپٹانے پر بھی غور کرنا چاہیے جن کے فیصلوں کے لیے لوگ دہائیوں سے منتظر ہیں۔ ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ بہترین کام کر رہی ہے اور وہ چیف جسٹس کو از خود نوٹس لینے سے نہیں روک سکتے، لیکن اگر وہ ہمارا کام کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں، لیکن اپنا کام بھی طریقے سے انجام دیں، کیونکہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ وہ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن تجویز ہے کہ اگر جج صاحبان تقاریر کے ذریعے اپنی باتیں کریں گے تو دوسروں کو ان پر تنقید کا موقع ملے گا۔ سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار وجاہت مسعود کے خیال میں ایک ایسے وقت جب انتخابات میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عدلیہ کی طرف سے ایسی بیان بازیاں صورتحال میں بگاڑ کا باعث بن سکتی ہیں۔
جو سوالات اور جو کنسرنز لے کے ہمارے چیف جسٹس صاحب چل رہے ہیں، ورچولی ہی از رننگ دی گورنمنٹ، عجیب و غریب سی صورتحال ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ یہ فعالیت جو ہے یہ ایک خاص وقت میں اچانک نمودار ہوئی ہے۔ جو حکومت اس وقت موجود ہے دراصل تو وہ عبوری حکومت ہی ہے۔
وجاہت مسعود نے کہا کہ اگر آئین کے مطابق شہریوں کو فوج اور عدلیہ پر تنقید کا حق نہیں تو اسی آئین میں ان دو اداروں کا دائرہ اختیار بھی درج ہے، اور ان کے خیال میں عدلیہ کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ لب و لہجہ اور اس طرح کا کیجول رویہ اور اس طرح کی موضوعی سبجیکٹو جو ریمارکس وہ دے رہے ہیں، جس سے عدلیہ کی ساکھ واقعتاً زیادہ مجروح ہو رہی ہے۔
چیف جسٹس ثاقب نثار اپنے ایک حالیہ خطاب میں بظاہر ایسی تنقید کے جواب میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر عدالت میں جا کر اس کی کارکردگی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے ملک میں جمہوریت اور چیف جسٹس ثاقب نثار کے حالیہ اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود کہتے ہیں کہ اگر انتظامیہ کسی بھی ایسے اقدام کے لیے نظام انصاف کے احکامات کا انتظار کرے جو عوامی فلاح سے متعلق ہوں تو جوڈیشری کو اپنے اختیارات سے تجاوز کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ پیش ہے ہماری ساتھی مدثرہ منظر سے ان کی گفتگو کی رپورٹ۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں بلکہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. انہوں نے نظام انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. نواز شریف کی اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے ممتاز ماہر قانون ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود نے اسے وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی.
وہ چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہے, وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشری جو 184(3) پہ جو اپنا اختیار ایکسرسائز کر رہی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کی جو ڈومین ہے اس سے آگے جا کے کر رہی ہے. ایک بات بڑی سیدھی سی ہے کہ تین پلرز ہیں, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, اور آپ کے بعد پارلیمنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ اسرٹ نہیں کر رہی, ایگزیکٹو کے حوالے سے دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے. ایگزیکٹو کی بات یہ, مثال کے چیف جسٹس صاحب جب جاتے ہیں, ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا اور ایسی جگہ پر جاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ ایگزیکٹو کو بلا لیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ صحت کا مسئلہ ہے, یہ فوری طور پر مشین اگر پاکستان میں نہیں ہے تو فوری طور پر منگوائی جائے. تو مشین تو پھر ایگزیکٹو منگاتی ہے, الٹیمیٹلی کام تو پھر ایگزیکٹو نے کیا. تب سوال ہے کہ ایگزیکٹو نے پہلے کیوں کام نہیں کیا.
نواز شریف نے عدلیہ پر نکتہ چینی کے ساتھ ساتھ موجودہ پارلیمنٹ کے بارے میں بھی کہا کہ اس میں دم خم نہیں اور آئندہ پارلیمنٹ آ گئی تو سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, جبکہ جسٹس محمود کے نزدیک کوئی بڑی تبدیلی مشکل ہوگی.
بڑا مشکل لگ رہا ہے اس لیے کہ اگر یہ ہنگ پارلیمنٹ آ گئی جیسے کہ ہوگا, نظر آ رہا ہے, دیکھنا پارلیمنٹ تو نظر آ گئی ہم کو, یعنی کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا پھر یہ ادھر سے ہوتا ہوا اور گھومتا گھماتا پھر آ کے سینٹ میں جس طریقے سے لینڈنگ ہوئی ہے اس کی, تو یہی پارلیمنٹ ہوگی نا. دیکھیں نا یہ جو ابھی اس وقت اپر ہاؤس ہے اس میں جو 50% لوگ ہیں یہ تو ریسنٹلی آئے ہیں نا, اور پھر یہ تو کہیں نہیں جا رہے نا, یہ تو بیٹھے ہیں, یہی پارلیمنٹ کا حصہ ہے.
پاکستان میں گزشتہ تقریباً ایک عشرے سے جمہوریت کا تسلسل جاری ہے, تاہم جسٹس محمود کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہمیشہ کسی مسیحا کی تلاش میں رہتے ہیں. پاکستان میں یہ انتخابات کا سال ہے اور اگرچہ تجزیہ کاروں کو نئی پارلیمنٹ کے ذریعے بھی کسی تبدیلی کی امید نہیں, تاہم جمہوریت کا تسلسل پاکستان کے لیے بجائے خود ایک خوش آئند بات ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور امریکہ کے سینئر عہدیدار ایلس ویلز ایک بار پھر پاکستان کے دورے پر ہیں, جہاں انہوں نے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ.
امریکی محکمہ خارجہ کی سینئر عہدیدار برائے جنوبی و وسط ایشیائی امور سفیر ایلس ویلز نے پیر کو اسلام آباد میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی, جس میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. ایلس ویلز ایک ایسے وقت پاکستان پہنچی ہیں جب امریکی حکام نے پاکستان کو آگاہ کیا ہے کہ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت 1 مئی سے ایک مخصوص حد تک محدود کی جا رہی ہے. امریکہ نے یہ پابندی پاکستان کی جانب سے امریکی سفارتکاروں کی بلا اجازت نقل و حرکت پر عائد پابندی کے جواب میں لگائی گئی ہے. تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایلس ویلز کا دورہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دونوں ممالک ایک صفحے پر آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں.
دیکھیں اس کی بہت اہمیت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ود دی پیسج آف ٹائم ان میں بہت ہی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہی ہیں. جو ٹرینڈز ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے, مگر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کٹے رہے, کیونکہ وار آن ٹیررزم یا امریکنز کی جو فورسز افغانستان میں ہیں اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو اگنور نہیں کر پا رہے, اور پاکستان کیونکہ امریکہ اس وقت بھی پری ایمیننٹ پاور ہے, سپر پاور ہے, اور ایک ہماری لانگ ہسٹری بھی ہے, پھر ٹریڈ ریلیشنز ہیں, پھر کافی بینیفٹس اکنامک میں, ریسرچ میں پاکستان امریکہ سے حاصل کرتا ہے. اس لیے پاکستان کی بھی کوشش ہے, جو یہ کوشش ہوتی ہو رہی ہے کافی عرصے سے, کسی طریقے سے ریلیشنز بہتری کر جائیں, وہ نہیں ہو پا رہے, اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے جس کو سلجھانے کے لیے آئی ہے.
پاکستانی عہدیدار بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد مل کر کام کرنے کے لیے مشترکہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے اسی کوشش کا حصہ ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ممتاز مصنف اور فنکار انور مقصود کے لکھے ہوئے خاکے پر سندھی بولنے والے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر تنقید کی ہے. اس کے بعد انور مقصود کو ایک ویڈیو میں وضاحت اور معذرت کرنا پڑی. وائس آف امریکہ کے نمائندے مبشر علی زیدی نے انور مقصود سے اس بارے میں گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
السلام علیکم سائیں. سائیں آپ کی تعریف بابا ابھی تک تو کسی نے کی نہیں ہے. نہیں میں پوچھ رہا تھا آپ کیا کرتے ہیں. سائیں سندھی ہونے کے ناطے تو ہم کچھ نہیں کرتے, لیٹے رہتے ہیں. آمدنی ہوتی رہتی ہے.
یہ تھا وہ اسکٹ جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک غدر مچ گیا. کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ انور مقصود نے سندھی بولنے والوں کی تضحیک کی ہے. بات زیادہ بڑھی تو انور مقصود کو ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروانا پڑا جس میں انہوں نے سندھ کے لوگوں سے معذرت طلب کی.
اگر میرے وزارت سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اپنے تمام سندھی بھائیوں سے, مجھے بھائی بھی نہیں کہنا چاہیے, میرے اپنے لوگوں سے میں معافی مانگتا ہوں.
انور مقصود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عام سندھی کا نہیں ایک وڈیرے کا خاکہ کیا تھا جو قرضہ لے کر ہضم کر جاتا ہے.
اس میں اصل میں جو لفظ سندھی کا استعمال کیا وہ ایک وڈیرے کا خاکہ تھا, لینڈ لارڈ کا, کہ لینڈ لارڈ جو ہے یہ بینک سے پیسے لے کے واپس نہیں کرتے. اور جو عام سندھی ہے ان سے تو میری اتنی دوستی ہے, 70 برس ہو گئے مجھ کو یہاں رہتے ہوئے سندھ میں, میں کہیں باہر نہیں گیا, سارے سندھی میرے دوست ہیں, مگر جمن, یوسف, عبدہ, مائی بھاگی بھی, نثار کھڑو, کیا کسی کا نام لیں, زرداری صاحب, بے نظیر صاحبہ, ان سب سے میری جان پہچان رہی ہے.
انور مقصود نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مزاح کو بھی وضاحت کرنا پڑے تو عجیب سا لگتا ہے, لوگ بہت حساس ہو گئے ہیں.
میں نے معافی مانگی, کیونکہ چلے ٹھیک تھا, مگر اب مزاح کو بھی وضاحت کرنا پڑے تو تھوڑا سا عجیب لگا مجھے. 55 برس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا میرے ساتھ, اب اتنے سینسیٹیو ہو گئے لوگ, اس کا اندازہ ہی نہیں. میرے پنجابیوں کے 100 خاکے ہیں, میرے پٹھانوں کے ہیں, مہاجروں کے سب سے زیادہ ہیں. وہ سندھی نہیں کہنا چاہیے تھا مجھ کو, کیونکہ یہ مشینیں نکل آئی ہیں نہیں, اس سے تو ایک سیکنڈ کے اندر انجام بن جاتا ہے.
انور مقصود نے کہا کہ انہیں سندھ دھرتی سے پیار ہے اور وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ایران اپنا ایٹمی پروگرام دوبارہ شروع کر دے گا. اس معاہدے پر ایران اور امریکہ کے علاوہ یورپی ممالک نے بھی دستخط کیے ہیں اور معاہدے کو قائم رکھنے کے حق میں ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتی ساہو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں سن 2015 میں ہونے والے معاہدے کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ اس معاہدے سے نکل سکتا ہے کیونکہ ان کے مطابق اس معاہدے میں کئی خامیاں ہیں. اس معاہدے پر فرانس, جرمنی اور برطانیہ نے بھی دستخط کیے ہیں. ایران اس معاہدے پر مکمل طور سے عمل درآمد کر رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ اس کا جواب دے گا. ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کہتے ہیں,
وی ہیو پٹ اے نمبر آف آپشنز فار آور سیلوز اینڈ دوز آپشنز آر ریڈی انکلوڈنگ آپشنز دیٹ وڈ انوالو ریزیومنگ ایٹ اے مچ گریٹر
سپیڈ. ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی آپشنز ہیں اور اس میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ایٹمی پروگرام کو مزید شدت اور تیزی سے شروع کر سکتے ہیں, اس پر ہم کسی بھی وقت عمل درآمد کر سکتے ہیں. ٹرمپ کے بعض قریبی مشیر اور مشرق وسطی کے بعض دوست ممالک مثلا اسرائیل, سعودی عرب اور خلیجی ممالک ایران کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کے حق میں نہیں ہیں, جبکہ جرمنی اور برطانیہ کا موقف ہے کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ اس معاہدے کو قائم رکھا جائے. جرمنی کی چانسلر انگیلا مارکل کہتی ہیں,
I can understand that there are great worries in Israel concerning what is emanating from Iran.
جرمنی کی چانسلر مارکل کہہ رہی ہیں کہ مجھے علم ہے کہ اسرائیل کے اس معاہدے کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں, لیکن ہمارے خیال میں اس معاہدے کو قائم رکھنا ضروری ہے, چاہے اس میں کچھ خامیاں کیوں نہ ہوں, مگر نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اسی طرح فرانس کے صدر میکرون بھی کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ معاہدہ ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہے, مگر بصورت دیگر ہم اسی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں جو فی الوقت شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں ہمیں درپیش ہے. ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو امریکہ کے سابق صدر اوباما کی انتظامیہ ایک اہم کامیابی شمار کرتی تھی, مگر صدر ٹرمپ اس کو بدترین معاہدہ گردانتے ہیں. اگر 12 مئی تک صدر ٹرمپ نے اس معاہدے کی دوبارہ توثیق نہ کی تو پھر کانگریس ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں لاگو کر سکتی ہے. تاہم بعض اعلیٰ امریکی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدام سے بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی کے سلسلے میں امریکہ کی ساکھ متاثر ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے شمالی کوریا کے ساتھ کسی مذاکرات کا حتمی ہدف جوہری ہتھیاروں سے پاک کوریائی علاقہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہگبی سینڈرز نے کہا کہ شمالی کوریا نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جو ہمارے خیال میں ایک پیش رفت ہے، لیکن ہمیں یقینی طور پر پتہ ہے کہ ہمیں طویل سفر طے کرنا ہے اور مزید دباؤ ڈالنا ہے۔ سینڈرز نے اعلان کیا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے حالیہ اعلان کردہ جوہری آزمائش اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلوں کے تجربات معطل کر رہے ہیں حقیقتاً صحیح سمت میں ایک قدم ہے، لیکن تعزیرات میں نرمی کے لیے ہمیں مزید کچھ بھی کرنا ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ مجوزہ سربراہ ملاقات سے پہلے امریکہ نے کوئی پیشکش نہیں کی ہے، جبکہ پیونگ یانگ نے پہلے ہی اپنے جوہری ہتھیاروں کی تیاری روک دی ہے۔ امریکی صدر نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں دیا ہے، لیکن انہوں نے غیر جوہری ہونے، اپنی تنصیبات بند کرنے اور مزید تجربات نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جو دنیا کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ کم کے ساتھ بات چیت کا نتیجہ غیر یقینی ہے۔ اس ہفتے جمعے کے روز جنوبی اور شمالی کوریا کے سربراہوں کے درمیان ملاقات ہوگی۔ برائن پیڈن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
دونوں کوریاؤں کے درمیان ماضی میں دو بار سربراہی ملاقات ہو چکی ہے۔ پہلی ملاقات سن 2000 میں اور دوسری سن 2007 میں۔ یہ مذاکرات شمالی کوریا میں منعقد ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ ہونے والے مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر باہمی تبادلوں اور اقتصادی تعاون کے فروغ کی بات ہوئی تھی، جبکہ دوسری بار ہونے والے مذاکرات میں مستقل امن سمجھوتے کی بات ہوئی۔ ساتھ ہی امریکہ اور چین کے زیر قیادت ایک ایسے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا جس میں شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کے خاتمے، اقتصادی امداد کی بحالی اور دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کی ضمانت کا احاطہ کیا گیا۔ ان دونوں سربراہی اجلاس کے باوجود شمالی کوریا اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور اب تیسری بار ہونے والے ان مذاکرات سے یہ امید بندھی ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پر بندش کے سلسلے میں پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے زیر قیادت شمالی کوریا کے خلاف بین الاقوامی سطح پر جو اقتصادی پابندیاں عائد ہوئی ہیں، اس کے اثرات بھی شمالی کوریا کی قیادت اب محسوس کرنے لگی ہے۔ سی جونگ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار چیانگ سیونگ چانگ کہتے ہیں، اگر حالات اسی طرح رہے تو شمالی کوریا کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو جائیں گے اور اس سال کے آخر تک وہاں پر اقتصادی طور پر صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے جمعے کے روز جنوبی کوریا کے صدر سے ملاقات سے پہلے راہ ہموار کرنے کے لیے کسی قسم کی شرائط عائد نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد اپنے ایٹمی اور میزائل تجربات کو بھی معطل کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شمالی کوریا اپنے ایٹمی پروگرام کو مستقل طور پر ختم کرنے پر رضامند ہوگا یا نہیں۔ سی جونگ انسٹیٹیوٹ کے ایک اور تجزیہ کار لی سانگ ہوان کہتے ہیں، ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ شمالی کوریا واقعی اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے باز آ جائے گا، یہ صرف امریکہ کے ساتھ سربراہی ملاقات کی راہ ہموار کر کے عارضی طور پر وہ اپنی تنہائی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان مذاکرات کی کامیابی کے سلسلے میں خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ حالیہ اولمپک مقابلوں میں شمالی کوریا کی شمولیت کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں کوریاؤں کے درمیان بہت سے امور پر بھی مفاہمت ہو سکتی ہے، تاہم فی الحال اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ صدر مون یک طرفہ طور پر شمالی کوریا کے ساتھ اقتصادی تعاون کے سلسلے میں کوئی وعدہ کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے احکامات پر اپیکس کورٹ مختلف افراد کے لیے سرکاری سیکیورٹی واپس لینے کا جائزہ لے رہی ہے۔ عدالت نے چاروں صوبوں کے پولیس سربراہوں کو حکم دیا تھا کہ وہ غیر مجاز افراد کی نگرانی پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کو واپس بلائے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
چیف جسٹس ثاقب نثار نے سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت ایسے تمام لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے جو اس کے حقدار ہیں، اور ساتھ ہی صوبوں کو سیکیورٹی کی فراہمی کا فارمولہ طے کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پیر کو از خود نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ لوگوں کو سیکیورٹی واپس لینے پر اعتراض ہے اور میڈیا بھی سیکیورٹی واپس لینے پر اعتراض کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو سیکیورٹی رسک ہے ان سے سیکیورٹی واپس نہ لیں، کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ چیف جسٹس کے حکم کے بعد صرف پنجاب میں ہی 4600 سے زائد پولیس اہلکاروں کو مختلف افراد کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی سے واپس بلایا گیا تھا۔ غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی میں فرق کیا جانا چاہیے، اور جن شخصیات کو واقعی اس کی ضرورت ہے انہیں یہ قاعدے کے مطابق فراہم کی جانی چاہیے۔ سلامتی کے امور کے سینئر تجزیہ کار تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں صرف 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی اجازت ہے، وہاں درجنوں سیکیورٹی اہلکاروں کو مامور کیا جاتا ہے۔
ایک تو پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے افسروں پہ، اس کی وجہ سے وہ مان جاتے ہیں۔ کچھ اپنے کولیگز ہوتے ہیں جن کو پیٹرنائز کرنے کے لیے یا ان کو ابلائج کرنے کے لیے وہ ان کی انٹائٹلمنٹ سے زیادہ سیکیورٹی دے دی جاتی ہے، جو ریٹائرڈ آئی جیز ہوتے ہیں وغیرہ۔ تو ایشو یہ ہے کہ ایز لانگ ایز دی سیکیورٹی از ایز پر رولز وچ آر ویل تھاٹ آؤٹ نارملی، تو آئی تھنک اٹس اے لیجیٹیمیٹ تھنگ، بٹ بیونڈ دیٹ از سرٹنلی یو نو وی نیڈز ٹو بی کریکٹڈ۔
پیر کو چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہدایات جاری کی کہ تمام صوبے اپنے سیکیورٹی کے قواعد بنا لیں اور صوبائی حکومتیں اس بارے میں رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی سے متعلق ایکشن لینے کا مقصد ٹیکس کا پیسہ بچانا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے اس کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک اور خواجہ سرا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ صوبے میں خواجہ سراؤں کے قتل کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاور سے اس کی تفصیل دیں گے شمیم شاہد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں نامعلوم افراد نے ایک اور خواجہ سرا کو تشدد کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے، جس کے بعد گزشتہ 3 برسوں کے دوران صوبے میں تشدد کے مختلف واقعات میں مارے جانے والے خواجہ سراؤں کی تعداد 56 ہو گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تشدد کا تازہ واقعہ اتوار کی رات ضلع سوابی کی کالو خان پولیس تھانے کے حدود میں واقعہ شیو اڈا کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ مقتول خواجہ سرا کی شناخت خان اللہ عرف شینا کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس حکام نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کالو خان پولیس تھانے کے ایس ایچ او شفیع الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
2 موٹر سائیکل سوار آئے ہوئے، ایک دفعہ آئے ہوئے اور دوسری دفعہ پھر تقریباً 5-6 منٹ بعد دوبارہ آئے ہوئے، اور وہ مارکیٹ کے جو لوگ ہیں ان سے ہمیں جو انفارمیشن ملی، ایک دفعہ آئے ہوئے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور دوبارہ جو 4-5 منٹ بعد آئے ہوئے تو فائر کر کے قتل کیے، اور بعد میں جو ہے وہ کنویں سے فرار ہوئے۔
صوبے میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے سے منسلک تیمور کمال نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2015 سے اب تک 56 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ تیمور کمال کے مطابق صوبے میں روا سال اب تک خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے 53 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔
پولیس والے جو ہے وہ تو یہ جو جتنے وائلنس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں پولیس میں، تو وہ اس میں بالکل ہی دلچسپی نہیں لے رہی۔ اگر اس طرح کے واقعات جو یہ تو مرڈر کا کیس ہے، ابھی تک یہ جو 56 خواجہ سرا مرے ہیں اس میں صرف 2 کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک علیشا کا اور ایک اس سے پہلے مارچ میں ایک خواجہ سرا کو قتل کیا تھا، چٹکی نام تھا جس کا، اور اس کے قاتل کو گرفتار کیا گیا، باقی کسی وہ بھی اس کیسز میں گرفتار نہیں کیا گیا۔
تیمور کمال کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے نے خواجہ سراؤ کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی اداروں کے تعاون سے ایک قانونی مسودہ بھی تیار کیا ہے جسے تاحال منظور نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے بتایا کہ مالی سال 2016-17 میں خواجہ سراؤ کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے دبئی حکومت نے 20 کروڑ روپے مختص کیے تھے جو ان کی بقول استعمال نہیں ہو سکے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے نائب صدر نے چیف جسٹس کے مواخذے کے لیے حزب اختلاف کی 7 جماعتوں کی جانب سے جاری نوٹس کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف قابل بھروسہ اور قابل توثیق معلومات موجود نہیں ہیں۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس دیپک مشرا کے خلاف تحریک مواخذہ کا نوٹس مسترد کر دیا۔ یہ نوٹس کانگریس سمیت حزب اختلاف کی 7 جماعتوں نے جمعہ کے روز دیا تھا اور اس پر 71 ارکان پارلیمنٹ کے دستخط تھے۔ نائیڈو نے آئینی ماہرین، حکومت کے قانونی افسران اور راجیہ سبھا کے سابق سیکرٹری جنرلوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ بھارتی عدلیہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی چیف جسٹس کے خلاف تحریک مواخذہ کا نوٹس دیا گیا۔ نائب صدر نے کہا کہ نوٹس کا مطالعہ کرنے اور آئینی ماہرین سے مشورہ کے بعد میں قطعیت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ نوٹس ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کی مبینہ بد اخلاقی یا نااہلی کے بارے میں نوٹس میں ٹھوس اور معتبر اطلاعات نہیں ہیں، اس معاملے کو طول دینا ضروری نہیں، لہٰذا اسے خارج کیا جاتا ہے۔ کانگریس نے نائب صدر کے فیصلے کی مخالفت کی اور اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل، سابق وزیر قانون اور سینئر کانگریس لیڈر کپل سبل نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ نائب صدر کا یہ قدم غیر آئینی ہے اور اجلت میں اٹھایا گیا ہے۔ آئینی طور پر تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے جانچ کے بعد ایسا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دیگر سینئر وکلا نے بھی اس قدم کو غیر آئینی قرار دیا۔ کانگریس کے ترجمان میم افضل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نائب صدر دہلی سے باہر تھے لیکن وہ اپنا دورہ درمیان ہی میں چھوڑ کر آ گئے اور اس فیصلے کا اعلان کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا سے تعلق رکھتا ہے اور کانگریس سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کرے گی تو کیا آپ لوگوں کو نائب صدر کے قدم کے برعکس فیصلے کی امید ہے، تو انہوں نے کہا
کہ درخواست سپریم کورٹ میں دی جاتی ہے، چیف جسٹس کو نہیں دی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں کبھی کوئی کیس لگایا جاتا ہے تو اس میں بعد میں چیف جسٹس ہی بنیادی طور پہ یہ طے کرتے ہیں کہ روسٹر کے تحت اور موضوع کے اعتبار سے کس جج کو وہ دیا جائے۔ اور تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ چونکہ وہ خود اس معاملے میں انوالو ہیں اور ہم چاہتے ہیں تو وہ اس کو کسی دوسرے جج کو دیں گے، اور رہ جانے کاری کا تقاضا تو یہی ہے۔
بی جے پی رہنماؤں نے نائب صدر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کانگریس پر الزام عائد کیا کہ وہ آئینی اور جمہوری اداروں کے خلاف کام کرتی رہی ہے۔ سینیارٹی میں چیف جسٹس کے بعد آنے والے جسٹس چیلامیشور نے متعدد بیانات میں کہا ہے کہ عدلیہ اور جمہوریت دونوں خطرے میں ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
یہاں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک خیراتی ادارہ ایسے علاقوں میں نوجوانوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے جو تنازعات کا شکار ہیں، جیسے جمہوریہ کانگو کا گڑبڑ کا شکار مشرقی حصہ۔ اسی طرح انڈیا میں ایک تنظیم کشمیر کے بھارتی کنٹرول والے علاقے میں، اور شکاگو کا ادارہ بنگلہ دیش میں عشروں سے صعوبتوں کے شکار کیمپوں میں رہنے والے سابق پاکستانیوں یا بہاریوں کی نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
جسٹس رائزنگ نامی کیلیفورنیا کی خیراتی تنظیم نے کانگو کے اس مشرقی علاقے میں 7 اسکول کھولے ہیں جو 1996 سے لے کر 2003 کی خانہ جنگی میں تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کا کہنا ہے کہ تعلیم کی کمی سے سماجی ترقی کو نقصان پہنچتا ہے۔ لنڈا جونز کے الفاظ،
But it's also about humanitarian development as well.
وہ کہہ رہی ہیں کہ انسانی ترقی کی بات بھی ہے، کسی ملک اور کسی فرد کی طویل مدت کے دوران ترقی۔ جنوبی ایشیا میں بہت سے علاقے اسی طرح عشروں سے عسکریت پسندی، تنازعات اور انتہائی افلاس کا شکار ہیں۔ بھارت کی ایک تنظیم زکات فاؤنڈیشن آف انڈیا نے کشمیر میں ایک ایسی ہی کوشش کا آغاز کیا ہے۔ ویسے تو بنیادی طور پر یہ کوشش بھارتی مسلمانوں کو مقابلے کے امتحانوں کی تیاری کروانے کے لیے ہے، لیکن اس کے فاؤنڈر سید ظفر محمود کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کو سب سے بہتر امکان کشمیر میں نظر آیا۔
تو غالباً یوں ہے کہ چونکہ ان کی کوئی فکر نہیں کرتا اور ایک طرح سے لینڈ لاکڈ ہیں اور ڈفرینٹ پاورز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سائیکے میں آ گیا لوگوں کے، پڑھو بہترین اور محنت کرو اور آگے بڑھو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔
اس کوشش کی کامیابی کا پہلا ثبوت سن 2010 میں سامنے آیا تھا۔
2010 میں جو ہمارا رزلٹ آیا تھا اس میں ایک بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی پورے انڈیا میں شاہ فیصل کی، اور اس کے بعد بھی کشمیر کے بچوں کی کئی پوزیشنز آ چکی ہیں، سیکنڈ پوزیشن تو لاسٹ ایئر ہی آئی تھی، اور بھی آٹھویں پوزیشن، دسویں پوزیشن، بائیسویں پوزیشن آؤٹ آف 1000۔
سن 70 کی دہائی میں تاریخ کے ایک بدترین خون خرابے کے بعد پاکستان کے مشرقی حصے کے الگ ہو کر بنگلہ دیش بننے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ اسٹیٹ لیس ہو گئے جو خود کو پاکستانی کہتے ہیں، لیکن نہ تو پاکستان نے انہیں قبول کیا اور نہ ہی بنگلہ دیش انہیں اپنا شہری مانتا ہے۔ اوبیت ہیلپرز شکاگو کی ایک ایسی نان پروفٹ تنظیم ہے جو بنگلہ دیش کے ان کیمپوں میں عرصے سے کام کر رہی ہے۔ اس کے بانی انور خان کہتے ہیں،
10x10 فٹ کے کمرے میں 3 جنریشن رہ رہی ہے، آن ایوریج جو ہے کہا جاتا ہے کہ 8 سے 9 لوگ ہیں۔ دیکھیں ایک محتاط اندازہ کے مطابق تقریباً 13 شہروں میں 100 سے زائد کیمپس ہیں۔ یہ تو ایک سمجھیں کہ ایک عام زندگی کی مثال ہے، اس کے علاوہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ میسر نہیں۔
اوبیت ہیلپرز نے تعلیم کو اپنی ترجیحات میں اوپر رکھا ہے اور انہی کے نتیجے میں سن 2015 میں ان کیمپوں سے پہلا نوجوان ابو قاسم میڈیکل کالج میں داخل ہوا۔ ابو قاسم نے پرائمری کے بعد تمام تعلیم اس تنظیم کی مدد سے حاصل کی ہے،
اور ابھی جو ہے میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے گرو ہے جو میری یہ سکسیس ہے، اس میں میرے ماں باپ کا ایک حصہ ہے، اور سب سے بڑا جو حصہ ہے میں مانتا ہوں کہ اوبارٹ کا حصہ، کیونکہ ایک کیمپ کا لڑکا کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں گا۔
اور سامعین، یہ سچ ہے کہ تعلیم کا فقدان ایک ایسا نقصان ہے جو ایک نسل سے دوسری کو منتقل ہوتا رہتا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے آب و ہوا کی تبدیلی کے سیکرٹریٹ کو 4.5 ملین ڈالر دے رہے ہیں، جو پیرس کے بین الاقوامی موسمی تغیر کے معاہدے کے لیے امریکی حکومت کی فنڈنگ کے فرق کو پورا کرے گا۔ بلومبرگ کے خیراتی ادارے کا کہنا ہے کہ یہ رقم ان ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرے گی جو معاہدے کے مطابق اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور شہروں اور کاروباروں میں موسمی تغیر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چین نے بتایا ہے کہ 32 چینی سیاح شمالی کوریا میں اتوار کے روز بس کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ یہ ٹکر شمالی ہوانگ ہے صوبے میں ہوئی، جو شمالی کوریائی دارالحکومت پیونگ یانگ کے جنوب میں واقع ہے۔ 2 چینی سیاح زخمی بھی ہوئے اور چین نے ان کی طبی دیکھ بھال کے لیے ایک ٹیم بھیجی ہے۔ خارجہ امور کی وزارت کے ترجمان لو کوانگ نے پیرس کو پیر کے روز اخباری نمائندوں کو اس حادثے کے بارے میں بتایا۔
昨天夜里在朝鲜黄海北道发生的重大交通事故现在已经造成32。
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوانگ ہے صوبے میں گزشتہ رات میں ہونے والے بس کا یہ شدید ترین حادثہ تھا جس میں 32 چینی شہری ہلاک ہوئے۔ ان کے علاوہ شمالی کوریا کے عملے کے 4 افراد بھی مارے گئے۔ 2 چینی شہری شدید زخمی ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کو ترقی دی جا رہی ہے جس کے ذریعے سرطان یا کینسر کا پتہ جلد لگایا جائے گا اور سرطانی رسولی کو درست طور پر الگ کرنا بھی ممکن ہو سکے گا۔ اس طبی آلے یا ڈیوائس کو ماس اسپیک پین کہتے ہیں اور اس کے ذریعے متاثرہ جلد کو چھو کر سرطان کے ہونے یا نہ ہونے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ماس اسپیک پین کے شریک بانی اور طب کی تعلیم حاصل کرنے والے آیادین زاہدواش کہتے ہیں کہ یہ طبی آلہ صورتحال کو یکسر تبدیل کر دے گا، کیونکہ موجودہ طریقے سے سرطان کا پتہ لگانے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سرجن کے ساتھ ایک مریض کو دیکھ رہے تھے اور انہیں موجودہ طریقہ کار سے سرطان کی موجودگی کا پتہ لگانے میں مزید 2 گھنٹے لگے، جبکہ اسی پین کی مدد سے یہی نتائج سامنے آنے میں محض 20 سیکنڈ لگتے ہیں، اور یہ طریقہ مریض کے لیے اس طرح تکلیف دہ بھی نہیں جو روایتی تشخیصی طریقہ کار میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ روایتی طریقہ کار میں متاثرہ ٹشو کا کچھ حصہ کاٹ کر نکالا جاتا ہے، لیکن نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹشو کے اندر سرطان کی موجودگی کا پتہ کسی خلیے یا حصے کو کاٹے بغیر معلوم کرنا بھی ممکن ہے۔ سرجری کے دوران اس پین پر پانی کے ایک قطرے کی مدد سے متاثرہ ٹشو سے خلیوں کو نکالا جاتا ہے، اور پھر ماس اسپیکٹرومیٹر کہلانے والا آلہ پانی کے اس قطرے کا تجزیہ کرتا ہے کہ آیا اس ٹشو کے اندر سرطان موجود ہے یا نہیں۔ یہ انتہائی درست انداز میں مرض کا انکشاف کرتا ہے، اور چند ہی سیکنڈ میں سرجن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹشو کے کس متاثرہ حصے کو نکالنا ہے، کتنا حصہ کاٹنا ہے، اور کس طرح صحت مند ٹشو کو چھوڑنا ممکن ہے۔ زہد باش کہتے ہیں کہ ہم انسانی ٹشوز پر اس کا تجربہ کرتے آ رہے ہیں اور درستگی کی شرح 96% ہے۔ اسی نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ٹیم کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ماس اسپیک پین کو 2.5 سال میں تیار کر لیں۔ زہد باش کہتے ہیں کہ 1 سال کے دوران ماس اسپیک پین آسٹن میں یونیورسٹی آف ٹیکسس کے ڈیل میڈیکل اسکول میں سرجری کے دوران جانچ لیا جائے گا۔ پھر یہ بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی جانچ ایم ڈی اینڈرسن کینسر سینٹر اور ہیوسٹن کے بیلر کالج آف میڈیسن میں بھی کی جائے۔ اس طبی آلے کو وسیع تر پیمانے پر استعمال کرنے سے پہلے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے منظوری حاصل کرنا ہوگی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سی مہلک بیماریوں کا علاج ممکن ہو جائے گا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائیکروفون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
امریکہ میں صحافت کا اہم ترین اعزاز پولیٹزر پرائز حاصل کرنے والوں میں اس مرتبہ نیو یارک ٹائمز اور دی نیو یارکر کے وہ صحافی بھی شامل ہیں جنہوں نے ہالی ووڈ میں سیکشوئل ہراسمنٹ سے پردہ اٹھایا، اور ان رپورٹس کے بعد ہی می ٹو کے نام سے باقاعدہ مہم شروع ہوئی، جس میں پاکستان اور دنیا کے کئی ملکوں کی خواتین نے بھی جنسی زیادتی کے بارے میں اپنے دردناک تجربے شیئر کیے اور اب بھی ان کے بارے میں کھل کر بات کر رہی ہیں۔
اسارا، پولیٹزر پرائز موسیقی اور شاعری کی کیٹیگوریز میں بھی دیا جاتا ہے، وہ کس کے نام ہوا؟ بتا رہی ہیں وردہ خلیل اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔
پولیٹزر پرائز حاصل کرنے والوں میں ریپر کینڈرک لامار بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ایوارڈ انہیں اپنی گرامی ایوارڈ یافتہ البم ڈیم پر ملا۔ پولیٹزر کمیٹی کے مطابق یہ البم جدید دور میں افریقی امریکیوں کی زندگی کی پیچیدگیوں کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ لامار یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے ریپ سنگر ہیں۔ اسے کب موسیقی کی کیٹیگری میں یہ ایوارڈ صرف کلاسیکل اور جیز میوزک البمز کو دیا گیا ہے۔ ڈوین دی راک جانسن کی فلم ریمپیج ریلیز کے پہلے ہفتے میں $34 ملین کما کر باکس آفس پر نمبر 1 رہی۔ نمبر دو پر آنے والی ہارر فلم اے کوائٹ پلیس صرف تقریباً $2 million ہی پیچھے رہی، لیکن اس فلم کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اے کوائٹ پلیس صرف امریکہ کے 512 سینما گھروں میں ریلیز کی گئی ہے، جبکہ ریمپیج کی نمائش وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ $10 billion مین، یہ اعزاز حاصل کر لیا ہے ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ نے۔ حالیہ فلم ریڈی پلیئر ون کی ریلیز کے بعد اسٹیون اسپیلبرگ $10 billion کمانے والے پہلے فلم ساز بن گئے ہیں۔ اسپیلبرگ نے سب سے زیادہ پیسے جوراسک ورلڈ سے حاصل کیے، جو دنیا بھر میں تقریباً $1 billion کمانے میں کامیاب ہوئی۔ ہالی ووڈ کا کوئی دوسرا فلم ساز اسپیلبرگ کے قریب بھی نہیں پہنچ پایا۔ لارڈ آف دی رنگز بنانے والے پیٹر جیکسن، جو دوسرے نمبر پر ہیں، صرف $3 billion کے مالک ہیں۔ انٹرٹینمنٹ میگزین پیپل نے امریکہ کی سب سے خوبصورت شخصیت قرار دیا ہے پاپ سنگر پنک کو۔ میگزین کا کہنا ہے کہ ان کی فہرست مقابلہ حسن نہیں بلکہ شخصیت کی خوبصورتی کی عکاسی کرتی ہے، اور پنک سچائی اور خود اعتمادی کے حوالے سے ایک رول ماڈل ہیں۔ پیپل میگزین کی خوبصورت شخصیات کی لسٹ میں برطانیہ کے پرنس ہیری کی منگیتر اور اداکارہ میگن مرکل، ونڈر وومن گال گدوت اور فلم بلیک پینتھر کی خواتین بھی شامل ہیں۔ وردہ خلیل، اردو وی او اے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔
اور اب تک تقریباً ہم 100,000 سے زائد آپریشن کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے ہر سال تقریباً 38 مقامات پر یہ کیمپس ہوتے ہیں۔
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میں لائبریری میں کام کرتا تھا، میں نے کنوینئنس اسٹور میں کام کیا، میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا، میں نے صفائیاں بھی کی، جھاڑو بھی دی، اور اس کے ساتھ، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں، اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر، اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر، اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر، جس کا لنک ہے facebook.com/VOA اردو۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
واشنگٹن میں ایک مذاکرے کے دوران داعش کو شکست دینے کے لیے عالمی اتحاد میں خصوصی امریکی صدارتی ایلچی بیرٹ مکگرک نے اس زبردست پیش رفت کا ذکر کیا جو عراق میں اس کے بعد سے حاصل کی گئی ہے، جب 4 سال پہلے داعش نے اہم شہروں اور خاصے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ 35,00,000 عراقی ان علاقوں میں اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں جن پر داعش کا کنٹرول تھا۔ تاریخی طور پر یہ خاصی حیرانی کی بات ہے۔ کسی تنازع کے بعد ماحول میں اتنے سارے لوگوں کی کبھی بھی واپسی میں تقریباً 10 سال لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عراق میں یہ کام بہت ہی کم وقت میں کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خصوصی ایلچی میکگرک نے سن 2014 کے موسم گرما میں عراق کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ وہ مایوس کن تھی، جب موصل پر داعش کا قبضہ ہو چکا تھا اور بغداد اس دہشت گرد گروپ کی پہنچ میں تھا۔ داعش کا قلاقمہ کرنے کے لیے ایک نئی راہ کی تلاش تھی جس کا نتیجہ پائیدار ہو۔ امریکہ نے عراقی لیڈروں سے مل کر اور ان سے تبادلہ خیال کے بعد ایک ایسا طرز عمل اپنانے کا فیصلہ کیا جس کے تحت عراقی اتحاد کے ساتھ مل کر، جو اولاً ستمبر سن 2014 میں تشکیل دیا جا چکا تھا، اپنے ملک کو واپس لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عراقیوں نے مقابلہ کیا اور اپنے ملک کو واپس لینے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ عراق کا ماحول اس سے قطعاً مختلف ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ یہ عراقی ملکیت ہے اور انہوں نے ناقابل یقین کام کیا ہے۔ خصوصی ایلچی میکگرک نے اس پیش رفت میں پیش مرگا کے کردار کو اجاگر کیا اور اس جانب توجہ دلائی کہ پیش مرگا نے داعش کے خلاف جنگ کرتے ہوئے بھاری تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے اربل اور بغداد کے درمیان تعاون کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ موصل کی جنگ اس کے بغیر اس انداز میں ممکن نہیں تھی۔ جب ان سے عراق میں ایران کے تباہ کن اثر و رسوخ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو خصوصی ایلچی میک گرگ نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ عراقی قوم پرستی اور عراقی غیرت اور افتخار کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عراق اور ایران کے مابین قدرتی، ثقافتی اور اقتصادی رشتے ہیں جو جاری رہیں گے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایرانی اثر و رسوخ پر ایک حقیقی روک ہے اور ایک خود مختار قوم ایسا ہی کردار ادا کرتی ہے جس کا فرض، جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہا، اپنے عوام کی ضروریات پر نظر رکھنا ہے تاکہ ان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے اور ان کی اقدار کا دفاع کیا جا سکے۔ خصوصی ایلچی میں گرک نے کہا کہ یہ ایک طویل المدت کوشش ہے لیکن حقیقتاً اس کا تعلق عراق کے اقتدار اعلیٰ سے ہے اور ان کے اداروں کی صلاحیت کو بڑھانے اور عراقیوں کی صلاحیت میں اضافے سے ہے تاکہ وہ اپنے اقتدار اعلیٰ کے محافظ ہو سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنے سننے والوں کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق ہر روز رات 10 اور 11 بجے خبروں کا ایک بلٹن شروع کر رہی ہے۔ اس 5 منٹ کے بلٹن کو ہمارے سامعین سن سکیں گے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور دنیا بھر میں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ ہمارے نشریاتی سلسلے میں ایک اور تبدیلی کے تحت پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 سے 9:30 بجے تک نشر ہونے والے ہمارے موجودہ پروگراموں کا دورانیہ بڑھا کر رات 10 بجے تک کیا جا رہا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔
ابھی کچھ دیر پہلے آپ ایک اعلان سن رہے تھے کہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے 5-5 منٹ کے 2 بلٹنز ہوں گے۔ یہ بلٹن نہ صرف یہ کہ ریڈیو پر آپ سن سکتے ہیں، ویب سائٹ پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ٹویٹر پر بھی آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا، اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ، اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے جیسا کہ ہم نے بتایا خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔